والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم صدق جو معجزہ ختم نبوت کے طور پر ہمارے ہاتھوں میں ہے اس قرآن حکیم کی ایک ایسی آیت میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جو بے انتہا فکر انگیز ہے. اس دور میں بلکہ اس دور میں کیا منحصر ہے, آغاز سلسلہ وحی سے لے کر آج تک جو منکرین وجود مقدس حق سبحانہ و تعالی, جو منکرین نبوت ہیں, جو منکرین وحی ہیں, وہ قرآن مجید پر مختلف اعتراضات کرتے ہیں. من جملہ ان کے ایک اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں مطالب کی تکرار بہت زیادہ ہے، ایک ہی بات بار بار کہی گئی ہے، ایک ہی بات بار بار دہرائی گئی ہے، ایک بات کہیں پہ کہی گئی ہے، دوسری جگہ پر اس سے متضاد بات کہی گئی ہے، بات کیا تو کہیں تضاد نظر آ رہا ہے تو کہیں تناقض نظر آ رہا ہے، یہ تمام باتیں زبان وحی کو نہ سمجھنے کی بنا پر میں اکثر زور دیتا رہا ہوں اور توجہ دلاتا رہا ہوں اس نقطے کی طرح کہ زبان شناسی بہت اہم ہے، قرآن کی زبان کا سمجھنا میں کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے آپ کو یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، آپ کسی کی بات پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی بات کو سمجھیں اور یہ ثابت کیجیے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی اس نے کہی ہے یا جو اس نے کہی ہے کہ نہیں وہ بات پہلے سمجھ لیجیے، پھر اس پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہو تو اعتراض کیجیے، لیکن اگر کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہے، اعتراض کرنے والا کچھ اور اعتراض کر رہا ہے، تو پھر یہ گفتگو دانشمندانہ گفتگو نہیں ہوگی، یہ گفتگو منطقی گفتگو نہیں ہوگی، یہ گفتگو عقلی گفتگو نہیں ہوگی، عقل و منطق کا تقاضا یہ ہے، عقل عمومی کا تقاضا یہ ہے، کامن پروڈنس کا تقاضا یہ ہے کہ بات کو پہلے سمجھا جائے، سمجھنے کی کوشش، اس کے بعد اس پہ اعتراض کرے۔ قرآن مجید نے اعتراضات پر پابندی نہیں لگائی ہے، قرآن مجید نے سوالات پر پابندی نہیں لگائی ہے، قرآن مجید تو خود سوتے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے، کیوں سو رہے ہیں، کیوں غفلت میں ہو، کیوں تفکر نہیں کرتے، کیوں تحفظ نہیں کرتے، کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں پنجگاوی نہیں کرتے، کیوں جستجو نہیں کرتے، کیوں شرف نگاہی سے کام نہیں لیتے، کیوں شرف کاری نہیں کرتے، کیوں تعمق نہیں کرتے، فضائے قرآن میں پرواز کیوں نہیں کرتے، یہ کھلی ہوئی روح پرور جان فضا فضائے وحی ہے، پرواز کرتے تو دیکھتے، پرواز کرتے تو اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی کہا کہ سوچو مت، سوال پیدا نہ کرو، سوال آئے تو سوال سے سر پہ نظر کر دو، کہ سوال آئے گا، سوال آئے تو بس الو اہل ذکر ان کو تم لاتا، اگر سوال پیدا ہو تو جو اہل ذکر ہیں ان سے سوال کر دو، سوال پر پابندی نہیں عائد کی گئی ہے بلکہ سوال کرنے کو انکریج کیا ہے، جس خدا سبحان نے یہ ذہن بشری خلق فرمایا ہے کہ جس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اسی خدا سبحان نے اس کا جواب کا بھی بندوبست ہے، پرانی مثال ہے، میں یہ مثال شاید کراچی میں بھی ذکر کر چکا ہوں گا، شاید لندن میں ذکر کیا ہے، دوسرے مقامات ابھی ذیل حجت الحرام میں دہلی میں ذکر کیا، پروردگار عالم نے جسم ہمیں دیا، اس جسم کی ضروریات، اس جسم کے لیے غذا ضروری ہے، جسم جس خدا نے دیا ہے اسی خدا نے جسم کی غذا کا بندوبست بھی کیا، بچہ آغوش مادر میں بعد میں آتا ہے، سینے مادر میں اس کی رضا پہلے آتا ہے. پھر آغوش مادر میں آنے کے بعد شیر خالی کا زمانہ گزارنے کے بعد اسے نان و نانے گندم کی ضرورت ہوتی ہے اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو قدم انسان کا زمین پر بعد میں پڑتا ہے, گندم پہلے روئیدہ ہوتا ہے. ابھی بچہ ماں کی گود میں ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, چل نہیں سکتا, مگر روٹی ماں اس کے اپنی ہاتھ سے توڑ کر اس کے منہ تک پہنچا دیتی, نوالا بنا کے اس کے منہ میں دے دیتی. وہ خود اپنے ہاتھ سے کاش نہیں کر سکتا, وہ اپنے ہاتھ سے بھی منہ کو روٹی میں تبدیل نہیں کر سکتا, وہ اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کے نوالا نہیں بنا سکتا. لیکن یہ سب چیزیں پہلے فراہم ہو گئی جس خدا سبحان نے. توجہ رکھیے گا, جس خدا سبحان نے جسمانی وجود کا اتنا خیال فرمایا ہے کہ جسم کے جتنے تقاضے ہیں اس کی جو غذا ہے وہ پہلے پوری کی, جسمانی وجود بعد میں عطا کیا. اسی خدا سبحان نے ذہن انسانی کا بھی یہ خیال کیا ہے, روح انسانی کا بھی یہ خیال کیا ہے کہ سوالات ذہن میں بعد میں پیدا ہوں گے. سلونی سلونی قبل ان تفترونی کہنے والے پہلے پیدا کر دیے تاکہ تم عدل الہی میں خلل نہ دیکھ سکو. ذہن میں سوالات آئیں, سوال پہ پابندی نہیں رکھے, جیسے جسم پہ بھی پابندی نہیں رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا جسم دے سکتا تھا جس میں برکھ ہی نہ پیدا ہوتی, کہا نہیں میں جسم دوں گا اور ایسا جسم دوں گا جس میں بھوک پیدا ہوگی, جس میں طاقت گھٹے گی بڑھے گی, جب طاقت گھٹے گی تو بھوک پیدا ہوگی. بھوک ایک الارم ہے, نیچرل الارم ہے کہ انرجی کم ہو گئی اب اور چاہیے. اسی طرح یہ سوالات ایک الارم ہے کہ روح کی جو غذا ہے علم, اس کی طلب کے لیے انسان ہمیشہ کوشاں کوشش کرتا ہے. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ سوالات ذہن انسانی میں پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان باب علم سے جدا نہ رہ سکے. قرآن ہے جس نے تفکر پہ زور دیا, تدبر پہ زور دیا, تعقل پہ زور دیا, تحقیق پہ زور دیا, کنجکاوی پہ زور دیا, دقیقہ سنجی سکھائی. یہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو شروع سے آخر تک موضوع اس کا ایک بار آتا ہے, ہمیشہ کہوں گا موضوع ہے. کیا ہے موضوع؟ کیا ہے دو ہے قرآن مجید کا موضوع بس توحید, مگر مضامین کی کثرت الا ماشاء. اگر انسان کے پاس ادبی ذوق ہو, اگر انسان کے پاس زبان و بیان کا شروع ہو, اگر انسان فصاحت و بلاغت کے رموز و نکات کو جانتا ہو, اگر انسان صنائع و بدائع کلام پر دسترس رکھتا ہو, اگر انسان ایما و اشارہ کو سمجھ سکتا ہو, اگر انسان تشبیہ و استعارے کو باز کر سکتا ہو, تو پھر یہ انسان سمجھ سکے گا کہ کوئی دو لفظ قرآن میں مقرر نہیں آئے. یہ اعتراض تو بہت دور کی بات ہے کہ قرآن مجید میں مقرر مطالب آئے, کوئی دو لفظ مقرر نہیں, وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے. مقرر تو وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جہاں خزانہ محدود ہو. कोई कितना ही बड़ा अदीब हो, कितना ही बड़ा खतीब हो, कितना ही बड़ा शायर हो, कुछ दिनों के बाद वो मजमून तकरार करने लगता है, कहीं हुई बात दोहराता है, कहीं हुए शेर सुनाता रहता है। एक मरतबा एक गजल कही और जिंदगी भर मुशायरों में सुनाते फिर रहे हैं। एक मरतबा एक सलाम कह लिया उसे हर मजलिस में सुनाते थे। शायरों के लिए एक छूट होती है, आप उनसे एक ही सलाम हजार बार सुन के वह हवा करते हैं। खुतबा के ऊपर जरा पाबंदी होती है, तो अभी एक तकरीर दोबारा नहीं सुना सकते। लेकिन जिन खुतबा को ये हसरत हो गई वो तकरीर बार बार सुनाए, उन्हें खिताबत छोड़ देनी चाहिए। खुतबा सुनाने की जो चीज नहीं होती है, शायरी सुनाने की चीज होती है। खुतबा खिताब होता है। मैं अक्सर कहता हूं कि तकरीर का फन जिंदा तकलीफी अमल है। शायर शायरी पहले कर लेता है फिर सुनाता रहता है। खतीब का खुतबा यही शुरू होता है यही खत्म होता है। इसमें मुकर्रर इरशाद की गुंजाइश नहीं होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। बहरहाल ये तो दरमियान जुमले मुतरजा था आपके आपकी हिस्स जराफत को छेड़ने के लिए, वरना मिसाल ये दे रहा था कि कोई अदीब हो, कोई खतीब हो, कोई शायर हो, कोई आलिम हो, कोई फकीर हो, कोई मुतकल्लिम हो, कोई फलसफी हो, उसके यहाँ मतालिब की तकरार होगी। क्यों होगी? इसलिए उसका वजूद महदूद है, उसका जहन महदूद है, उसका इल्म महदूद है, उसका विजन महदूद है, उसकी बसारत बसीरत ज़कावत ज़हानत सब महदूद है। लेकिन ये कुरान खालिक मुताल का कलाम है, ज़ात नामुतनाही का लामुतनाही कलाम। मुमकिन नहीं है कि इसमें तकरार हो। 114 सूरे में, 114 सूरों में 114 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। एक सूरे के शुरू में नहीं है तो एक सूरे के दरमियान में आया है। 114 मर्तबा बिस्मिल्लाह भी 114 मानी के साथ आया है, एक मानी नहीं है। हर बिस्मिल्लाह का तर्जमा अलग अंदाज से होना चाहिए, और जब तक ये तर्जमा 114 बिस्मिल्लाह का तर्जमा 114 तरीकों से नहीं होगा, उस वक्त तक हमें कहना पड़ेगा कि ज़हन-ए- बशरी तर्जमा कुरान समझने से काफिर है। बार बार बात कही जाती है किसी उससे जिसकी जहानत में शुभाव, जिसके हाफजे में शुभाव, जिसके कुव्वत ज़ाकिरा में शुभाव, जिसका नफ्स कमजोर हो, जो तहम्मुल न कर सकता हो, तहम्मुल बमाना हम न कर सकता हो, अपने उस बार अमानत को न ले सकता हो, उससे बार बार छोटे बच्चों को बार बार सबक पढ़ाया जाता है, कुन ज़हन बच्चों को बार बार सबक पढ़ाया जाता है। जब मुखातिब खुदा हो, मुखातिब मुस्तफा हो, जहां ज़हानत और फरासत का ये आलम हो कि पूरा लफ्ज भी अगर ना कहा जाए, सिर्फ अलिफ कह दिया तो मानी समझ गए, लाम कह दिया तो मानी समझ गए, मीम कह दिया तो मानी समझ गए, ताहा कह दिया तो मानी समझ गए, काफा या ऐन साद कह दिया, एक हर्फ कहा और एक दुनिया मफहूम की सामने आ गई। एक हर्फ अदा हुआ उधर किल के
مشیت سے ایک ہر فدا ہوا, ادھر نگاہ مصطفیٰ میں ایک جہان معنی سم ہو گیا, جہاں فیض کا یہ عالم ہو, استفادے کی یہ کیفیت ہو, جہاں عطا کی وہ کیفیت ہو اور عقل کی یہ کیفیت ہو, وہاں ممکن ہے کہ تکرار ہو مضمون میں. مضامین تہ بتہ میں مجبور ہوتا ہوں کہ کبھی کبھی ادبی حوالہ دوں, ادبی بحثیں, ادب برائے ادب کا میں قائل نہیں ہوں, ادب برائے زندگی ہے, ادب برائے معرفت ہے, ادب برائے ارتقاء نفس ہے, ادب برائے اعتلاء نفس ہے, ادب برائے تزکیہ نفس ہے. ادب کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ ادب سے ہمارا نفس بھی پاکیزہ ہوتا, ہمارے وجود کی لطافتیں تازہ رہیں گی اور کلام سمجھنے کی صلاحیت, اس لیے ادب اور ادب کے مطالعے کا حوالہ دیتا ہوں. ادبی ذوق آپ کی رہنمائی کرے گا کہ کبھی کبھی موضوع ایک ہوتا ہے, مضمون قیدا. اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک پرانی مثال دے رہا ہوں, یقیناً میں نے ہی مثال دی تھی, پھر اسے مقرر عرض کر رہا ہوں. میر انیس کا ایک قصہ سامنے رکھ لیجیے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بانٹے. کیا مانے؟ یعنی اگر پھول سامنے رکھ لیجیے, شاید کہ یہ پھول ہے, اس پھول پر آپ کو 100 شعر کہنے, تو موضوع ایک ہوگا, موضوع کیا ہے؟ پھول, لیکن ہر شعر میں مضمون الگ ہوگا, تبھی قدرت شاعرانہ سامنے. غالب کا دیوان اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس میں ایک نظم ہے گلی کی تعریف, گلی, ایک نظم ہے آم کی تعریف, اس گلی کی تشبیہات کیا کیا ذہن غالب نے خلق کی, کیا کیا تشبیہ, ہر شعر میں بلکہ ہر مصرے میں الگ ایک مضمون ہے مگر موضوع ایک ہے. بات سمجھ میں, مضمون ایک, موضوع ایک ہے, مضمون ایک. اسی طریقے سے قرآن مجید کا موضوع ایک ہے اور وہ ہے توحید, مگر ہر آیت میں نیا مضمون ہے, بلکہ کہیں کہیں تو ایک ایک آیت میں تہ بتہ نہ جانے کتنے مضمون ہیں. اسی لیے کسی اور میں نہیں, ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا حضور؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ ظاہر ہو انیق, اس کا ظاہر جو ہے وہ جاذب نظر ہے, حسین ہے, دلکش ہے, وہ باطن ہو عمیق, اور اس کا باطن گہرا ہے. اور فرمایا کہ اس کے باطن کے باطن ہیں, باطن کے باطن ہیں, باطن کے باطن, یہاں تک ایک روایت میں 7 بتوں ہیں, ایک روایت میں 70 بتوں ہیں. یہ 7 اور 70 کا فرق اس لیے ہے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی 7 یا 70 ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے بتوں ہیں, یعنی تہ در تہ مضامین ہیں. جتنا تمہارے اندر غواصی کا حوصلہ ہوگا, جتنا اس آب زلال وحی میں ڈوبنے کی سکت ہوگی, جتنا غرق ہونے کی سکت ہوگی, جتنی غواصی کی صلاحیت ہوگی, اتنے گوہر مضامین تم لا سکو گے. جتنا ڈوبنا آتا ہوگا تمہیں, اتنے ہی موتی چن کے لا سکو گے. جتنی پرواز کر سکو گے, اتنے ہی تارے توڑ کے لا سکو گے. یہ تمہاری پرواز پر, یہ تمہاری غواصی ہے, ورنہ یہ ہے قرآن جس کے بتوں کا کوئی احسان نہیں کر سکتا, کوئی تحقیق نہیں کر سکتا. اگر یہ بات ذہن عالی میں ہو تو پھر میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں کہ جو لوگ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے, قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, اس کے اصل الفاظ عربی, اصل الفاظ کی اپنی تاثیر ہے, تکوینی تاثیر ہے. آپ ایک لفظ منہ سے کہتے ہیں, ہونٹوں پہ آتا ہے جب ایک لفظ, ایک کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کو معلوم نہیں کہ یہ ایک جنبش ہے جب اس کائنات میں کتنی نورانیت بکھیر دے. آپ کی زبان سے نور کا فوارا نکلتا ہے, آپ کو نظر نہیں آتا, خود آپ کو نظر نہیں آتا, لیکن یہ نور کا فوارا جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے ایک بسم اللہ کہنے سے, یہ وہ نگاہیں دیکھتی ہیں کہ جو دیکھتی ہیں, وہ نگاہیں دیکھتی ہیں کہ جو دیکھتی ہیں. آپ سورہ مبارکہ ہم کی تلاوت کرتے ہیں, سورہ مبارکہ ہم کو آپ معمولی چیز سمجھتے ہیں. یہ جو اشارے ثواب میں اکثر کہا جاتا ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے, لوگ کس قدر سرسری طور پر, کس قدر بے اعتنائی سے, اس کی اہمیت کے قائل نہیں ہوتے, ہم سورہ ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں. یہ سورہ ہم, یہ لنگر زمین و زمان ہے. اس سورہ ہم کی عظمت, اس کا وزن, اس کا عقل, اس کی نورانیت, اس کی جذابیت, اس کی کشش, اس کی تاثیر, اس کی گریویٹی آپ کو اندازہ نہیں, اور اسی لیے اس پوری کائنات میں کتنی بار سورہ ہم کی تلاوت روزانہ ہوتی ہے. تمام تباہ کاری کے وسائل اور اوزار کے باوجود اگر یہ کائنات قائم ہے تو اس کے کچھ وسائل ہوں گے, کچھ اسباب ہوں گے, ان اسباب میں سے ایک عظیم شان سبب یہ قرآن سورہ مبارکہ ہم, یہ سورہ مبارکہ ہم اتنی عظیم غذا ہے روح انسانی کے. اصل پڑھیں عربی, ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیں, ایسا نہ کریں, یہ نہ کہیے گا کہ انہوں نے کہا بس قرآن پڑھیں ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اصل پڑھیں, ترجمہ بھی پڑھیں, نہ اصل پڑھنے سے ترجمے سے بے نیاز ہو سکتی, نہ ترجمہ پڑھنے سے اصل سے بے نیاز ہو سکتی. لیکن ایک ترجمہ پڑھ لینے سے یہ نہ سمجھ لیجیے کہ قرآن سمجھ گئے, بس یہ ایک جملہ ہے, ایک ترجمہ نہیں, ایک ترجمہ, دو ترجمہ, دس ترجمے, بیس ترجمے بھی اگر آپ پڑھ لیں, سو ترجمے بھی اگر آپ پڑھ لیں, تو وہ ترجمے کس کے لیے ہوئے ہیں؟ خاکی انسانوں کے کیے ہوئے, غیر معصوم انسانوں کے کیے ہوئے ترجمے ہیں. مجتہد ہوں گے, فقیہ ہوں گے, عارف ہوں گے, ادیب ہوں گے, نحوی ہوں گے, صرفی ہوں گے, کسی نے نحو و صرف و بلاغت کے نقطۂ نظر سے قرآن کا ترجمہ کیا, کسی نے فلسفیانہ نقطۂ نظر سے قرآن پہ حواشی لکھے, کسی نے علم کلام کے زیادہ حوالے دیے, کسی نے فقہ کے, ہر شخص نے جس علم و فن کا وہ تھا اس علم و فن کا سہارا لے کر قرآن کی تشریح کرنے کی کوشش کی, مگر یہ سب تھے خاکیوں, خاکی عام انسان, عام بشر. آپ تمام انسانوں کے کیے ہوئے ترجموں کو پڑھنے کے بعد بھی یہ اطمینان نہ پیدا کر لیں کہ قرآن سمجھ گئے, اور سمجھ کے کہیں گے بھائی جو مضمون اس آیت میں ہے وہی مضمون اس آیت میں, اگر ایک ہی مضمون ہوتا تو دو آیتیں نہ ہوتی. یقیناً ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دونوں میں نزاکت کیا ہے, دونوں میں ظرافت کیا ہے, دونوں میں لطیف سا فرق ہے تو کیا ہے, وہ فرق ہماری نگاہ میں نہیں آ پایا. اور سمجھ میں اور مثال نہیں دے, پرانی مثال نہیں دے, ایسے دے تمہید پڑھتی چلی جا رہی ہے, اصل مندی سبھی ٹھہری ہوئی ہے. میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ تجلی میں تکرار نہیں ہے, پروردگار کوئی چیز مقرر خلق نہیں فرماتا. آپ کسی ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے چمن میں چلے جائیں جب بہار شباب پر ہو, اور کوئی دو گلاب کے پھول توڑ لیجیے, آپ کی نگاہ دونوں میں فرق نہیں کر سکے گی, مگر فرق ہوگا. فرق ہوگا, آپ فرق بیان کرنے کی قدرت نہیں ہوگی, آپ بیان کی قدرت نہیں, الفاظ ساتھ چھوڑ دیں گے, آپ کا تخیل ساتھ چھوڑ دے گا, آپ کی جتنی بھی مشق سخن ہو, آپ کی شاعری کتابت ادبیت سب دھری رہ جائے گی, زباندانی سب دھری رہ جائے گی. آپ قادر نہیں ہیں کہ دو گلاب کے پھولوں میں جو فرق و امتیاز ہے وہ بیان کر سکیں. جب دو گلاب کے پھولوں میں فرق و امتیاز بیان کرنے کی قدرت نہیں آئے تو قرآن کی دو آیتوں میں فرق و امتیاز اگر نظر نہ آئے تو پھر یہ کہنے کا حق کیسے پیدا ہو گیا کہ دونوں آیتوں میں ایک ہی مضمون ہے؟ وہ الگ مضمون ہے, یہ الگ مضمون ہے. آپ کی نگاہ کا قیمت شناس نہیں ہے, آپ کی نگاہ کا قیمت شناس نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیے جس کے قلب مبارک پر ہی نازل ہوا ہے, یا اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیے جس کے سامنے نازل ہوا ہے, اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیے کہ جس کے لیے پیغام آیا ہے, یا اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیے کہ جس کے جو کہتا ہے کہ میں وحی کی آواز سنتا تھا, میں نور نبوت اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا. ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں, جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں, جب آپ معصومین کا نام لیتے ہیں, جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد کہتے ہیں, جب آپ یا علی کہتے ہیں, جب آپ یا حسین کہتے ہیں, تو آپ کے دہن سے نور کا فوارہ چھوٹا ہے لیکن آپ کو خود نظر نہیں آتا. ملائکہ میں ایک اتحاد کی کیفیت ہوتی ہے. حدیث میں ہے, حدیث معصوم, کہ جب فرش عذاب بچھتا ہے یا کہیں کوئی ایسی محفل ہوتی ہے, کوئی ایسی بزم ہوتی ہے جہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے, تو وہ مجلس آسمان والوں کے لیے ایسی جگمگاتی ہے کہ ان کی نگاہیں اختیار ہو جاتی ہیں. یہ نور ہمارے آپ کے دہن سے ساتھ ہو رہا ہے, انہیں نظر آ رہا ہے, ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے. یہ کسی کو نظر آنا ہو, کسی کو نظر آنا آنا, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا, بر کا تقاضا, نظام بنایا گیا ہے. یہ نظام ایک حد تک ہمیں نہیں نظر آئے گا, ہمارے عمل کا نور ہمیں ابھی نظر نہیں آئے گا, ہمارے عمل کا نور ابھی نظر نہیں آئے گا, باقی نظر اور نظام جنہیں نظر آتا ہے ہمیں نظر آتا ہے, لیکن نظام عمومی یہ ہے. بار گزارش یہ کر رہا تھا دو آیتوں میں یکساں مضمون نہیں ہوتا. اور ابھی جو میں نے نور کی مثال دے دی, اس نور کی مثال کو اور واضح کر دوں کہ جب کوئی بس یہاں سجتی ہے تو کبھی کبھی ایسا نور ساتھی ہوتا ہے کہ ملائکہ کی آنکھیں شیرا ہو جاتی ہیں. سند میں حدیث ہے, ایسا پڑھ لیجیے, یہ ضرور ہے اسے مراتے ہیں. وہ معصومین ہیں, وہ معصومین ہیں, ان کی اصل نور ہے, فرع نور ہے, ظاہر نور ہے, باطن نور ہے, ان کا وجود مبارک مقدس نورانی ہے, ان کا کلام نورانی ہے, وہاں نور ہی نور ہے. ہم خاکی ہیں خاکی ہیں, ان کے نور سے ملائکہ کی نگاہیں خیرہ ہو گئی. لیکن ہمارے درمیان میں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو انہی کے صدقے میں ان کے ناموں کی نورانیت ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے گناہوں کی سلمانیت کو ڈھاک لے. سچ ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں, یہ کوئی رائے کو پہاڑ نہیں بنانا. ہم لوگوں میں سکت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, استعداد نہیں, قدرت نہیں ہے کہ ان کے ادنا مراتب میں فضائل کو بھی سمجھ سکے. مبالغہ تو دور کی بات ہے, لیکن ایک کوشش کریں ان کا نام گرامی بھی ہے, ان کا نام مبارک ہو مطہر ہے اگر ہماری زبان پر آ جاتا ہے تو ہمارے پورے وجود کی تاریکی کو ڈھانپ لیتا ہے. لیکن یہ ضرور خیال رہنا چاہیے کہ اتنی تاریکی ہم نہ بڑھا دیں کہ وہ ہماری زبان سے اپنا نام ہی سلب کر دیں. وہ منزل نہ آ جائے, وہ منزل نہ آ جائے کہ ہم سے وہ اپنا ذکر سلب کر دیں. یہ خیال بہر قرآن مجید کی کوئی دو آیت نہیں ہے جس میں ایسا مضمون ملتے جلتے مضامین ہیں, مگر ہر مضمون میں ایک دو دس بیس سو ہزار پہلو ہیں جو ہماری نگاہوں سے, اور اس تنقید کے ساتھ اب صرف ترجمہ عرض کر دوں جو آج آیت میں نے پڑھی کس قدر فکر انگیز آیت ہے. آیت کہتی ہے کہ یہ سورہ مبارک لقمان میں قرآن مجید کا 31واں سورہ ارشاد الہی ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ. اگر روئے زمین پر جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں, روئے زمین پر جتنے قلم ہیں جتنے شجر ہیں سب قلم بن جائیں. آیت قرآنی ہے, آیت قرآنی ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام, روئے زمین پر جتنے شجر ہیں جتنے درخت ہیں جتنے پیڑ ہیں وہ سب قلم بن جائیں. والبحر يمده من بعده سبعۃ ابواب, اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور ان پر سات سمندر اور اضافہ کر دیں, یا سات گنا سمندر اور اضافہ کر دیں, تب بھی ماں نفذت کلمات اللہ, تب بھی اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں. شجر ہیں وہ قلم بن جائیں, جتنے سمندر ہیں جتنے دریائیں ہیں وہ سب سیاہی بن جائیں اور ان میں سات گنا اور سمندر اضافہ کر دیے جائیں, تب بھی کلمات خدا ختم نہیں ہو سکتے. ان اللہ عزیز حکیم, وہ خدا وہ ہے جو بے شک بڑی سلطنت رکھنے والا ہے, بڑی حکمت رکھنے والا ہے. یہ آیت خیر معمولی ہے عظمت الہی کو سمجھنے کے لیے, اور عظمت فعل الہی افعال الہی فیضان ذات مقدس الہی کو سمجھنے کے لیے. یہ معمولی موضوع نہیں ہے, وقت ختم ہو جاتا ہے, انشاءاللہ کل جاری رہے گا یہ موضوع. قرآن مجید میں یہی مضمون دوسری جگہ پر بھی آ رہا ہے لیکن پیارے نہیں ہے ہی نہیں. اب وہ وقت نہیں ہے کہ اس میں فرق بیان کیا جائے کہ یہاں پر کیا بات کہی گئی, ان لفظوں میں کیوں کہی گئی, وہاں پہ کیا بات کہی گئی, ان لفظوں میں کیوں کہی گئی. سورہ مبارکہ کہف میں یہ آیت جو اس سے ملتی جلتی آیت ہے, کلمات اللہ ما نفذت کلمات اللہ, اللہ کی کلمات ختم ہونے والے ہیں. یہ کیا کلمات ہیں؟ باتیں. کلمات سے مراد باتیں, اللہ باتیں کرتا ہے. کلمات اللہ جو کچھ بھی فعل الہ ہے سب کلمات, جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب کلمات اللہ. کلمات اللہ کوئی چھوٹا کلمہ ہے, کوئی بڑا کلمہ ہے, اس سے بڑا کلمہ ہے. صحرا کے ذرات, ہر ذرہ اپنی جگہ کلمۃ اللہ. سمندر کے قطرہ, ہر قطرہ اپنی جگہ کلمۃ اللہ. جتنے درخت ہیں, ہر درخت کی ہر پتی, ہر کلی, ہر پھول کی ہر پنکھڑی, سب کلمۃ اللہ. جو متنفس وجود ہیں, سانس لینے والے وجودات, ان کی ہر سانس کلمۃ اللہ. اگر ادھر سے کن نہ ہو تو ادھر سانس نہ آ سکتی ہے. یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید, کیا نہیں ہے تمام صدا کن. یہ کائنات ایک ہی آہنگ میں کن فیکون پر آگے بڑھ رہی ہے. اگر وہاں سلسلے کن فیکون رک جائے تو پوری کائنات ختم ہو جائے, نابود ہو جائے. وہی لمحہ نابودی کا لمحہ. یہ فلسفہ بطور صرف ریفرنس دے کر, پاسنگ ریفرنس دے کر آگے بڑھ رہا ہوں. جو لوگ فلسفے کا ذوق رکھتے ہیں وہ لوگ مطالعہ کریں گے کہ تاریخ ہے اسلام و مسلمین کے عظیم الشان فلسفی حضرت ملا صدر رحمت اللہ علیہ, محمد ابن ابراہیم شیرازی, ان کا برابر میں ذکر کرتا رہا ہوں, حوالہ دیتا رہا ہوں. انہوں نے جو تھیوری پیش کی ہے, تھیوری آف سبسٹینشیل موشن کا موومنٹ, نظریہ حرکت جوہریہ, اس کا دقت نظر سے مطالعہ کیجیے. اس میں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ فیض الہی کس طریقے سے مسلسل مستمر رکھے بلا انقطاع. تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی دو فیض کے درمیان خلا واقع ہو سکے. یہ ہم ہیں جو ایک بار کن کہیں دوبارہ کن کہیں تو دو کن کے درمیان ایک سکون ہوگا. یہ ہم ہیں کہ اگر ہم کوئی حرکت کریں تو دو حرکت کے درمیان ایک سکون ضرور ہوگا. یہ ہم ہیں کہ سکون کے بغیر حرکت کا تصور ممکن نہیں ہے. وہاں مدام حرکت ہے, مسلسل کن کی آہنگ کام ہے, مسلسل زمزمے کن جاری ہے. اگر یہ زمزمے کن نہ ہو تو فیکون ختم ہو جائے. یہ سب کائنات جو ہے فیکون ہے, اس کے پیچھے کن ہے. اگر یہ کن کب سے کن ہے, کب تک رہے گا؟ ظاہر ہے کہ جب سے ذات باری تعالی ہے تب سے کن, جب تک ذات باری تعالی رہے گی تب تک کن رہے گا. توجہ ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کائنات حادث نہیں ہے. کائنات حادث ہے, کائنات مخلوق ہے, کائنات حادث زمانی ہے. حدود زمانی کا انکار نہیں کیا جا سکتا, مگر فرق یہ ہے کہ وہ ذات متعال, وہ سبحانہ و تعالی, وہ بلند ہے, وہ پاک ہے, منزہ ہے, مقدس ہے. مقدس ہے، وہ ذات قدیم ہے، حرف کل کی بنا پر جو وجود میں آ رہا ہے وہ حادث ہے. مضمون مشکل ہے لیکن یاد ایک اہم بحث کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے، وہ ذات واحد و احد و فرد و صمد و یکتا و یگانا وہ قدیم ہے، اس ذات وہ ذات ذات صمد ہے. یہ لفظ صمد اتنا حزین لفظ قرآن مجید کا کہ اس کا ترجمہ ممکن نہیں. جتنے صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ ہیں وہ سب ایک لفظ صمد میں سمجھ. لغات القرآن کے نام پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی میں لفظ صمد کی وہ معنویت ابھر کے سامنے نہیں آتی. قرآن کی دشمنیاں بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں، وہ ہم جیسوں نے لکھی ہیں جس کی جہاں تک پرواز ہو. ایک لفظ سمجھ میں تمام صفات جمال و جلال، وہ ذات سمجھی ایسی ہے کہ وہ قدیم ہے، وہ حادث نہیں، اس میں تغیر نہیں ہے، حلول محل حوادث نہیں ہے. لیکن اس کی ذات گرامی جو کچھ خلق فرما رہے ہیں وہ مخلوق ہے، چاہے کتنی قدیم ہو ہے مخلوق. چاہے کتنی قدیم ہو ہے مخلوق، خالق نہیں ہے، خالق بس ایک ہے. چاہے مخلوق تب سے ہو جب سے ذات ازلی ہے. اول نور ہونے کا عقیدہ عقیدہ محض نہیں ہے، حقیقت ہے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خلق کیا، یعنی پہلی جنبش ہے لب مشیت. متصور ہو، یہ متصور ہے ذات باری تعالی، جب سے ہے تب سے اس کا فیضان، جب تک ذات باری تعالی رہے گی تب تک اس کا فیضان. اور ظاہر ہے کہ جب سے ہے اور جب تک، یہ بھی وہاں جا کر بے معنی تعبیر ہے، وہاں تو ہمیشہ بھی ہے، ازلیت ہے، ابدیت ہے. ازلیت و ابدیت میں امتیاز ہمارے ذہن ناقص اور ہمارے ذہن مقید بشرائط زمان و مکان کے لیے، چونکہ ہمارا ذہن قبل و بعد کے فصل میں گرفتار ہے. ہمارے لیے کچھ چیزیں قبل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بعد ہوتی ہیں. ہماری نسبت سے جب ہم قبل کا تصور کرتے ہیں تو ازل ہے، جب بعد کا تصور کرتے ہیں تو ابد ہے. وہاں ذات باری تعالی میں نہ قبل ہے نہ بعد ہے، یہ مضامین اس کا سمجھنا دشوار ہے، فلاسفہ نہیں سمجھ پائے اس لیے گمراہ ہو گئے. آپ فضائے مجلس میں بیٹھ کے اتنی آسانی سے سمجھ کے واہ واہ کرتے ہیں، سجدہ شکر ادا کیجیے کہ ایسا مکتب نصیب ہوا. یہ ہے فیضان امامت. جب فیضان امامت یہ ہے کہ ان کے نام پر محفل سجا دو تو توحید سمجھ میں آنے لگتی ہے، تو خود ان کی ذات میں کتنی برکتیں ہوں. خالص کر لو، ان کے نام پہ بزم سجا لو، ان کے نام کا فرش بچھا لو، ان کے نام پر ممبر سجا لو، توحید سمجھ آنے لگتی ہے، دقیق سے دقیق اسرار کھلنے لگتے ہیں، ضمیر پاک ہونے لگتا ہے جب ان کے نام کی نسبت کی تاثیر ایسی ہے، ان کے وجود مقدس مبارک کی نورانیت کیا ہوگی، کیا تاثیر ہوگی،
اور کیسے محروم قسمت وہ ہوں گے جو قریب رہ کر فیض نہ پا سکے،
کیسی محرومی سی محرومی، کتنے قریب رہ کر توحید کا چراغ سینوں میں نہ جل سکا، ہاں سینوں میں بت رکھا جاتا تھا، کیسی محرومی سی محرومی، سبوت ہے جو صلاحیت رکھتے تھے، جو قصب فیض کرتے تھے، وہ سلمان فارسی ہو کر بھی سلمان محمدی ہو آگے، سلمان اگلے بیت میں نور سے مس ہو گئی، کیا خاک تھی، قربت کا فیضان وہ ہے اور نام کی نسبت کا فیضان ہے، میں نے کہیں عرض کیا تھا، اب یاد نہیں ہے کہ کہاں عرض کیا تھا، عرض کیا تھا کہ یہ جو نسبت ہوتی ہے ان کے ناموں میں، دنیا کی تمام نسبتیں، بڑا دقیق علمی مسئلہ ہے جو اس کا، نسبتیں عموماً اعتباری چیزیں ہیں، نسبتیں حقیقی اور وجودی چیزیں نہیں، عینیت نہیں ہوتی، وجود نہیں، اعتبار ہوتا ہے، زمین ایک حقیقی وجود ہے، انسان ایک حقیقی وجود ہے، زمین اور انسان میں رشتہ کون سا ہے، ایک اعتباری رشتہ، کوئی حقیقت نہیں، آج یہ زمین میں نے خرید لی میری، کل میں نے بیچ دی دوسرے دی، میرے اور زمین کے درمیان کیا رشتہ، واضح دیکھا، زمین پر ہر چیز کا قیاس کر، یہ ایک رشتہ ملکیت، یہ ملکیت کیا ہے، ایک اعتبار، ایک نسبت، ملکیت ایک نسبت ہے، یہ مالک ہے، یہ ان کی ملک ہے، یہ زمین ان کی ملک ہے، یہ اس کے مالک، کیا چیز، کون سا رشتہ ہے ان کے درمیان، کوئی وجودی رشتہ ہے، کوئی عینی رشتہ ہے، کوئی خارجی رشتہ ہے، یہ زمین ان کی نہیں رہ جائے گی تو ان کے قد و قامت میں وجود میں کوئی کمی آ جائے گی، یا ان سے اس زمین کی نسبت نہ ہوگی تو اس زمین کی کوئی کمی آ جائے گی، اس زمین اپنی جگہ ہے، وہ شخصیت اپنی جگہ ہے، دونوں میں ایک نسبت ایک رشتہ ہے، یہ ہے اعتباری، اس میں کوئی حد سے وجود نہیں ہے، کوئی حد سے وجود نہیں ہے، لیکن جو نسبتیں خدا اور رسول و آل رسول سے قائم ہوتی ہیں ان میں ایک تکوینی اثر ہوتا ہے، چلے گا، یہ نسبت کی تکمیل، یہ مبالغے نہیں ہیں, یہ خطابت نہیں ہے, یہ شاعری نہیں ہے, حقیقت ہے. سیوا کر کے دیکھیں, جب ہم فضائل معصومین نہیں پڑھتے جو اس کی کئی وجہ, ایک تو یہ وجہ ہے کہ پڑھ ہی نہیں سکتے. ہمارے الفاظ میں پاکیزگی نہیں, ہمارے الفاظ میں وہ پاکیزگی نہیں, ہمارے الفاظ میں وہ نورانیت نہیں, ہمارے الفاظ میں وہ صلاحیت نہیں. ہمارا پرواز, ہماری پرواز تخیل مادی فضا تک محدود ہے, اس ملکوتی فضا میں داخل نہیں ہو سکتا, اس جبروتی لاہوتی فضا میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم انہیں سمجھ ہی نہیں سکتے تو مدح کیا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خود ان کے فضائل میں پردہ ڈالا گیا, کسی نے لطف کا پردہ ڈالا, کسی نے نفرت کا پردہ ڈالا, دشمنوں نے نفرت و عداوت و حسد و بغض کا پردہ ڈالا. خود محمد عربی نے اس لیے پردہ ڈالا, ارشاد ایک پیغمبر ہے. آیت کا مضمون یاد ہے, ترجمہ, آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور اس میں 7 گنا سمندروں کا اور اضافہ ہو جائے تو بھی کلمات اللہ ختم نہیں ہو سکتے. اور ادھر ارشاد پیغمبر ہے, اے علی, اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں, اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام جنوں ملائک لکھنے والے بن جائیں, تب بھی تیرے فضائل کا احساس نہیں ہوتا.
لوگ سند پوچھتے ہیں, حضرت ابن عباس راوی ہیں, حضرت ابن عباس راوی ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں. خود حضرت ابن عباس نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا اور میں نے سنا, اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائے, تمام سمندر سیاہی بن جائے, تمام جن و ملائک لکھنے والے, ان سو جن لکھنے والے ہو, تو بھی تیرے فضائل کا احساس نہیں ہو سکتا. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا, علی, میں تیرے فضائل اس لیے نہیں بیان کرتا کہ تیرے قدموں کے نیچے سے اتنی خاک اٹھائیں گے کہ چشمے پھوٹ پڑیں گے. اور کسی اور جگہ ارشاد فرمایا, علی, میں تیرے فضائل اس لیے نہیں بیان کرتا کہ ہماری امت میں وہی فتنہ پیدا نہ ہو جائے جو عیسیٰ کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے. عیسیٰ تو صحرا میں ایک پتھر پہ پیدا ہوئے تھے, تب ان کو فرزند خدا کہا جانے لگا, تو جو خانے خدا میں پیدا ہوا ہے.
ہم تو فضائل بیان ہی نہیں کر سکتے, تین تین وجہ ہیں, ایک ایک ہم بیان کر نہیں سکتے, دوسرے کہ حضور نے بیان نہیں کیا پردے کا, جو کچھ حضور نے بیان کیا اس میں دشمنوں نے پردے کا بیان کریں تو کیا بیان نہ کرنے میں جب یہ حال ہے کہ لوگ نوشہری بنے جا رہے ہیں, ہم بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم اہل توحید ہیں, ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم شیعہ اتنا عشری ہیں, نوشہری ہونا شرف کی بات نہیں ہے, نوشہری کافر ہے, نوشہری مشرک ہیں. آپ حضرات نوشہریوں کے دین و مذہب و اصول و فروع و فقہ و شریعت و اخلاق و فرہنگ و ثقافت پہ تحقیق نہیں کی ہے؟ اس طالب علم نے تحقیق کی ہے. جہاں اس وقت نوشہریوں کا معاشرہ ہے وہاں جا کر میں نے ان کے علماء سے, ان کے شیوخ سے, ان کے بزرگوں سے, ان کے عوام سے, ان کے خواص سے مل کر ان کی کتابیں پڑھ کر تحقیق کی. گمراہ شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے, ان کی عقائد فاسد ہیں, ان کے عقائد فاسد ہیں, ان کی ڈسپلن فاسد ہے. ان سے آپ اپنی نسبت نہ قائم کریں, ان کو آپ اپنی تقریروں میں, تحریروں میں, شاعری میں نہ سرائیں, ایسا نہ کریں. آپ میں بتاتا ہوں, نوشہری ایک طرف کہتے ہیں علی رب ہے, دوسری طرف عبد الرحمان ابن ملجم کی پرستش کرتے ہیں. شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو اس طرح گمراہ کرتا ہے. دلیل کیا ہے؟ وہی دلیل, اسی قسم کی دلیلیں جیسے آپ کے پڑوسی ملک میں ہیں, بت پرستوں کی دلیلیں ہیں, جہاں شیو شنکر مہیش سب کی پوجا ہوتی ہے, جہاں ایک طرف شیو جی کی پوجا ہوتی ہے وہیں دوسری طرف کالی دیوی کی پوجا ہوتی ہے, جہاں سرسوتی کی پوجا ہوتی ہے, جہاں لکشمی کی پوجا ہوتی ہے, جہاں ایک طرف رام کی پوجا ہوتی ہے دوسری طرف ملک کے دوسرے گوشے میں راون کی پوجا ہوتی ہے, اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے. دلیل ان کی صرف یہ منطق ہے, کہتے ہیں علی رب ہے, رب, اور رب کو جو قتل کرتے ہیں وہ کوئی معمولی ہوگا, وہ بھی تو غیر معمولی ہوگا نا, اس لیے اس کی پرستش کرنی چاہیے. یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کا عقیدہ. آپ جہالت میں, نادانی میں, بے خبری میں ایک غلط عقیدے کو پروموٹ کر رہے ہیں. نوشہریت باطل ہے. ہمارا شرف ہے کہ ہم اہل توحید ہیں, ہمارا شرف ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن ختم نبوت ہے, ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم صراط مستقیم ولایت علی پہ قائم ہیں. علی ولایت بہت عظیم ہے. اس ولایت کے حصار میں ختم نبوت باقی ہے. علی کی ولایت, اہل ولایت ہونا فخر کی بات ہے. اہل ولایت گفتگو تمام کر رہا ہوں, باقی بحثیں رہ گئی انشاءاللہ, وقت ختم ہو چکا, میری آواز بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے. ہم نے جس طرح ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم فضائل پڑھ نہیں سکتے, تین تین وجہ. اولاً یہ کہ پڑھ نہیں سکتے, دوسرے یہ کہ خود جن کے فضائل تھے انہوں نے اپنے فضائل کو پردے ڈالے بخاطر توحید, بخاطر عجز بننے کی, اور تیسرے جو کچھ ان کے ظاہر ہو سکے فضائل اس پہ دشمنوں نے پردے ڈالے. بالکل اسی طرح ہم گریے کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے. ہم آزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہماری عمریں کوتاہ ہیں, غم حسین بہت بڑا ہے, بہت آسان ہے. اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں اس لیے رونا چاہیے اور ہم اس لیے روتے رہیں گے, اور ہم کیا ہیں, زمین تا عرش اعلی اور خود عرش اعظم الہی روتا ہے. حسین کی, حسین کی مظلومیت کیوں روتا ہے؟ اولا حسین کی شہادت بہت المناک اور دوسرے اس لیے کہ حسین علیہ السلام پر جن کو رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا اور پھر اصل ان پر بھی زینب نہیں رو سکی اس لیے نہیں رو سکی جناب زینب تو ان پر بھی تین پابندیاں ہیں جیسے میں نے فضائل میں عرض کیا تین وجہ ہیں کہ ہم فضائل کا حق ادا نہیں کر سکتے جناب بی بی زینب نہیں رو سکتی تھی گریا نہیں کر سکتی تھی ایک اس لیے کہ حسین نے رخصت آخر میں وصیت کی تھی بہن زینب مجھ پہ گریا نہ کرنا بہن میری شہادت کے بعد چہرے پہ تماشے نہ لگانا غریبان چاک نہ کرنا ایک حسین کی وصیت دوسرے دشمنوں کے نیزے تھے اگر زینب کی آنکھوں میں آنسو بھی آتا تھا تو دشمن نیزوں سے رونے پہ پابندی لگا دیتے تھے تیسرے اگر زینب رونا بھی چاہتی تو زینب کو خیال آتا تھا کہ اگر میں بڑی ہو کے روؤں گی تو یہ چھوٹی بچی کا کیا ہے اس بنا پہ زینب رو نہیں سکتی سے شام تک کا سفر زینب جی بھر کے رو نہیں سکے بی بی جناب زینب میں اور بی بی جناب فاطمہ زہرا میں ایک فرق ہے ہم ثانیہ زینب کہتے ہیں نا جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا پہ بہت گریا کرتی تھی منافقین دشمن حاسدین آئے آپ کی سنی ہوئی روایت ہے جناب امیر سے کہا کہ آپ بی بی سے کہتے ہیں کہ یا دن کو گریا کر لیا کر یا رات کو گریا کر لیا کر بی بی کے گریے سے ہماری زندگی میں خلل واقع ہوتا ہے جناب سیدہ کے لیے حضرت امیر المومنین نے ایک جگہ مخصوص کر دی جہاں جا کر بی بی کے لیے گریا کر لیا کرتی تھی ارے جناب زینب کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کلثوم رباب لیلا یہ کوئی بی بی جی بھر میں نہیں رو سکی جبکہ رونے کے مواقع کتنے تھے سن سکیں گے کاش میں پڑھ سکوں آج تک میں نے یہ منظر پڑھا نہیں آج پہلی بار سن لیجیے گا آشورا کو سنا ہوگا آپ نے نو محرم کو سنا ہوگا سرکار سید الشہداء نے ایک خیمہ مخصوص کیا تھا جسے پستان آج تک موجود ہے اس خیمے میں تمام شہداء کے لاشیں لا کے رکھ دے سن لیجیے تمام شہداء کے لاشیں لا کے رکھ دے یہ خیمہ کوئی بہت دور نہیں تھا یہ بیویوں کا خیمہ ہے وہ سامنے دوسرا خیمہ جب تک حسین زندہ رہے ایک شہید کے علاوہ کسی کا سر جدا کرنے کی اجازت حسین نے کسی کو نہ دی عبادت جو عطا قبول فرما پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامن ختم نبوت رکھے پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت آل محمد پر قائم رہے پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و عدالت کا پرچم پھیلانا